سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. طسم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. گویا اس قصے کو سننا کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہم سب کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی، یعنی متکبر بن کر رہا، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا. کس گروہ کو؟ بنی اسرائیل کو. اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، یعنی انسانی قتل اور خصوصاً آئندہ نسلوں کا قتل. یہ زمین پر فساد برپا کرنا ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، چاہے تو بڑے کو اوندھا گرائے اور چاہے تو چھوٹے کو بڑا بنا دے، اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ سکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. انہیں ڈر یہ تھا کہ اس قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو ہماری اس ساری شان و شوکت کو ختم کرنے کا باعث بنے. انسان جتنا زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اتنا ہی بزدل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دنیا آتی ہے، جتنی زیادہ دولت ہے، جتنی زیادہ اختیارات ہے، اتنا ہی زیادہ انسان خوف میں مبتلا رہنے لگتا ہے، سکون اور چین اڑنے لگتا ہے؟ کیونکہ انسان پھر ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرا ساتھ نہ چھوڑ جائیں. کیونکہ وہ اپنے سے پہلے بہت سی مثالیں ایسی پاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ انسانوں کا ساتھ نہیں دیا کرتی. لہذا خوف اور غم سے نجات دینے والی چیز تو اللہ کی ذات ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. کچھ ہو تب بھی اسی کی ذات کو بھروسہ، کچھ نہیں تب بھی اسی پر اعتماد، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دنیا کا یہ سب مال و متاع اور ظاہری چیزیں چند دن کے فائدے کی تو ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل طور پر کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہیں. اس لیے ان چیزوں کا نہ تو مان ہونا چاہیے اور نہ ان کی وجہ سے کسی سرکشی اور تکبر میں مبتلا ہونا چاہیے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر. ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان سب کے لیے رنج کا سبب بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص قسم کی محبت ڈالی ہوئی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا. کہنے لگی، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، اسے قتل نہ کرو. کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلایا گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. ماں تھی نا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کے سینے حرام کر رکھے تھے. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا، تم چھوڑو اس کو، واپس لائیں گے تیرے ہی پاس. کس طرح؟ یہ تو تدبیر کرنا اس کا کام ہے نا. انسان بھروسہ تو کرے اس کے وعدوں پر، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ انسان کی بہت بڑی ویکنیس ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے یا جو اپنے ہاتھ میں، اس پہ تو بہت بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر دل تھوڑا ہوتا اور یقین نہیں ہوتا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. حکم سے مراد حکمت و دانائی، فہم و فراست، قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی قتل کی، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس سے ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. کون سا احسان؟ بخش دینے کا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھاگتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جب بار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے پکا وعدہ کرتا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ اپنے بندے کو اس غلطی میں دوبارہ پڑنے سے بچائے. لیکن یہ اسباب جب ہی کام دیتے ہیں جب انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول کر ان کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اشارات کو سمجھے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ایسی پکار سن لیتا ہے. اور اگر کوئی ایسی پکار کو مائنڈ کر جائے کہ کیوں مجھے منع کر رہے ہو اور اپنی غلطی کی تعویل کرنے اور بہانے ڈھونڈ کر وہ غلطی کر جائے جو دل میں آئی ہے، پھر اللہ دل کا نور چھین لیتا ہے، پھر توبہ کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی تو اس محبت کے لائق ہو، بندہ بھی تو کچھ کوشش کرے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اب منزل کا پتہ کچھ نہیں، بس چل پڑے صرف اللہ کے بھروسے پر. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اسا ربی ان یہدینی سوا سبیل. ایک بہت خوبصورت دعا ہے. جس شخص کو بھی کوئی ڈیسیزن لینے میں مشکل پیش آتی ہو، وہ کسی بات کا فیصلہ نہ کر سکتا ہو، تو اس کو یہی پڑھنا چاہیے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی مردوں کی اس بھیڑ میں دھکم پیل ہم نہیں کر سکتی، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے. کسی کو نہیں جانتے، نہ کھانے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، نہ کوئی دوست ہے، کچھ بھی نہیں. دیار غیر، صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ پہ بھروسہ، اس پہ توکل. سائے کی جگہ پہ جا بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں. مالک تو بس تو ہی ہے، رزق تیرے پاس ہے، میری ہر ضرورت کا سامان تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ یہ کہہ کر کہ پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ایک ایک شخص کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. نہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری طرف سے آنے والی بھلائی کا محتاج ہوں، تجھ سے خیر چاہتا ہوں، تیری توجہ چاہتا ہوں، تیرا کرم، تیری عنایت چاہیے. ایمان والوں کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جب کسی چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے. صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی پہلے اللہ سے مانگتے، یعنی حتیٰ کہ نمک جیسی چیز بھی ختم ہو جاتی تو پہلے اللہ کو پکارتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ تک ٹوٹ جاتا تو اللہ سے دعا کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا شاید صرف اس وقت ہونی چاہیے جب انسان کسی بہت بڑے کرائسس کا شکار ہو جائے، بہت بڑی مصیبت میں آ گھرے. نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو انسان کو ریٹیٹ کرتی ہیں. اور خاص طور پر اس موقع پہ جب انسان کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ مانگے تو کیا مانگے. بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے، تو جب انسان کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو یہی دعا کیا کرے. اسی کا دوسرا نام استخارہ بھی ہے. ہمارے ہاں عموماً استخارے کو غیب دانی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے. استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کو نہیں پتا، غیب کی کوئی خبر وہ آپ کو معلوم ہو جائے، کسی خواب کے ذریعے یا کسی اشارے کے ذریعے. استخارے کا یہ معنی نہیں ہے. استخارہ باب استفال سے ہے، جس کا معنی خیر طلب کرنا. کہ انسان کو جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی فیصلہ کرنا ہو، جب کوئی بڑا قدم اٹھانا ہو زندگی میں، تو کیا کرے؟ دو نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے دو نفل پڑھے. آپ نے خیر مانگنے کی ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک. وہ پوری ایک دعا ہے، یہ سنت سے ثابت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھے. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جب یہ دعا مانگی ایسی قبولیت ہوئی کہ صرف چند ہی گھنٹوں کے اندر کھانا بھی مل گیا، شیلٹر بھی مل گیا اور شادی بھی ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے قبولیت کرتے ہیں، کیسے سبب بناتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے. موسیٰ علیہ السلام کا رویہ محسنین کا رویہ ہے. اتنی بھیڑ میں مردوں کی کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بچیاں بیٹھی ہیں پیچھے، ان کی مدد کی جائے، خدمت کی جائے، اور وہ ان کے قوم کے لوگ ہیں مگر بے شعور، بے حس قسم کے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، دوسری بستی سے آئے ہیں، وہ عورتیں ان کی کچھ نہیں لگتی، اور ان کمزور عورتوں سے ان کو کیا سلا چاہیے تھا؟ بغیر کسی لالچ اور غرض کے وہ ان کی مدد اور خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ اپنی مجبوری اور پریشانی بتاتی کہ یہ سارے قوم کے مرد جب یہ پانی پلا چکیں گے تو ہماری باری آئے گی. وہاں لیڈیز فرسٹ نہیں ہوا کرتی تھی، مہذب قوم نہیں ہوگی. لیکن آج بھی مہذب ہونے کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت عورتوں کو پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. کہنے کی حد تک ہی لیڈیز فرسٹ ہے. خیر، آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں میں کسی کے اندر احساس نہیں کہ ان کی مدد کرے. موسیٰ علیہ السلام خیر کی تلاش میں، کوئی نیکی کا موقع مل جائے. جس بندے کی نیت یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی نیکی کروں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے ذریعے، طریقے اور راستے کھول کھول کے بتا دیتے، یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے، آؤ کرو. یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اتنی جلدی قبولیت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پہلا قدم موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، محسن بن کر بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کر کے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، یعنی بچیوں کے باپ نے، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. کتنا اچھا مشورہ تھا کہ اس سے اچھا کام والا اور کوئی نہیں مل سکتا، اسے ہائر کر لیجئے. یعنی عورت بھی اچھے فیصلے کر سکتی ہے. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میرے ہاں ملازمت کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اجرت اور مزدوری پہ کام کروانا جائز ہے، اور وہ مدت کی تعین کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی جیسے عام طور پہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو یہاں انہوں نے کیا کانٹریکٹ کیا کہ 8 سال کے لیے. اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا. بس اتنی سی دیر لگتی ہے نکاح ہونے میں، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. یعنی معاہدے پر گواہ بھی ہونے چاہیے نا. اب گواہ وہاں اور تو کوئی تھے نہیں، کس کو بنا لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، کیونکہ شوہر کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کو جہاں چاہے لے جائے، پھر والدین انٹرفیئر نہیں کر سکتے کہ نہیں ہماری بیٹی ملک سے باہر نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، اس لیے کہ اب شادی ہو گئی، اب ماں باپ کا اختیار ختم اور شوہر کا حکم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، ارے مدین سے مصر لے جا رہے ہیں بیوی کو، تو دور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے دانے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا، پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، یہ سانپ تجھے کچھ نہیں کہے گا، اپنا ہاتھ گربان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی جسم کے ساتھ لگا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین طریقہ بتا رہے ہیں خوف سے بچنے کا، آپ بھی آزما کے دیکھیے، کبھی ایسی گھبراہٹ ہو تو اپنے ہی ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ، اس طرح انسان کو سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی اچھا بولتے ہیں، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے۔ آپ دیکھیں کہ فصیح اللسان ہارون علیہ السلام ہے، لیکن نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی رہنمائی وہی کرے جو بولتا اچھا ہو۔ ایک انسان سیدھی سادی چھوٹی چھوٹی بات بھی خیر اور بھلائی کی کسی کو بتائے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں زیادہ قبولیت کی ہو بہت بڑی بڑی تقریروں کی نسبت۔ میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یعنی ایسا روب دیں گے کہ وہ تم پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا۔ اب بظاہر تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے خود کو رسک میں ڈال لے، خطرے میں ڈال لے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کاغذ اٹھا کے لپیٹ کے اس کو کسی دن میں پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے فرماتے، فنا بزنا ہوں فل یوم، ساری اس تہذیب یافتہ ترقی یافتہ اور اپنے وقت کی مانی ہوئی قوم کو اٹھایا اور کچرا بنا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا۔ کبھی آپ کو فرعونی تہذیب کی کوئی جھلک دیکھنے کو ملی ہو، ان کا آرٹ، ان کی مجسمہ سازی، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کا سارا علم اور ترقی، فن تعمیرات، تو انسان اگر دیکھے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ لیکن دوسری طرف اس قوم کا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ وہ تو لوگوں کو آگ کی طرف لے جانے والے پیش رو تھے، قیامت کے روز کہیں سے مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ کچھ کام نہ آیا، ان کا وہ سب کیا دھرا جس پر ان کو بہت مان تھا، لیکن افسوس کہ آج بھی انسان سبق نہیں سیکھتا۔ انہی چیزوں کی طرف دوڑتا ہے جن کے بعد فرعون کی قوم کو کوئی چیز عذاب سے نہ بچا سکی جبکہ ان کے پاس ایمان نہ تھا. اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ترقی کرنے سے روکتے نہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح ہو، ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں پیغمبر بن کر آئے ہیں، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے اور اب بھی ہر جگہ موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملانا ہے اور ایک طرح سے شرک ہے. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، حاضر ناظر نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا. یعنی آپ کی یہ ساری معلومات آنکھوں دیکھی نہیں، خود ذاتی علم نہیں، خود کا حاصل کیا ہوا، بلکہ یہ سب کچھ وحی الہی پر مبنی ہے. مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. یعنی ان کا عذر ختم کرنے کے لیے رسول بھیجا گیا، کیونکہ پچھلے نبی کی تعلیمات وقت کی طوالت کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی. آج ایسا نہیں کہ کسی اور کی ضرورت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری معلومات ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں، اسی وجہ سے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں کہ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات سے پیرو ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیم جو بذریعہ وحی آئی ہو اس کو جاننا نہایت ضروری ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں بخشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کا جاننا اصل علم ہے. نمبر ایک، قرآن مجید کی واضح آیات کا علم. نمبر دو، دین کا مقرر کیا ہوا طریقہ. اور تیسرا، آپس کے معاملات انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا قانون. اس کے سوا ہر چیز کا علم زائد ہے. یعنی جیسے نفل کی شکل میں ہوتا ہے نا کہ فرض نہیں، وہ زائد ہے جو جس فیلڈ میں چاہے جائے. مثلا ڈاکٹر بننا ہر ایک پر فرض نہیں، انجینئرنگ پڑھنا ہر شخص پر لازم نہیں، کمپیوٹر کے بارے میں جاننا ہر شخص کے لیے مست نہیں، اگرچہ وہ سب نے کر لیا کیونکہ اب آئندہ دور میں اس کے بغیر گزارا نہیں. اور اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ایک مکمل عالم بن جائے اور فقیہ بن جائے اور مفسر اور محدث بن جائے. مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنے دین کے فرائض کو پوری طرح ادا کر سکے، جن باتوں کا اس سے قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے ان کا حساب دے سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو ڈھونڈا اور پایا اس کے لیے دو حصے ثواب ہے، اور اگر اس کو نہ پایا تو اس کے لیے ایک حصہ ثواب ہے. یعنی اگر ایک شخص تلاش میں ہے لیکن پھر نہیں پا سکتا تو اس کی یہ تڑپ، اس کی یہ تلاش، اس کی یہ کوشش، یہی اس کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی. یہی وہ بیسکس ہیں جن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اور اگر کوئی شخص بیسکس سے آگے بڑھ کر اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرے اور عالم بن جائے تو فرمایا، ایک سمجھدار عالم شیطانوں پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ انسان شیطان کے حربوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن علم ایک ڈھال اور پناہ گاہ مہیا کرتا ہے۔ تو شیام ساری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاظ احبار سے پوچھا کہ علم والے کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ علم والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دل سے کون سی چیز علم کو نکال کے پھینک دیتی ہے؟ جواب دیا، دنیا کا لالچ۔ جب دنیا کی محبت اور لالچ علماء کے دل میں آئے تو دین کے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی پھر نہ اس کی اپنی ذات کو منور کرتی ہے اور نہ دنیا کو۔ اس لیے علم کے لیے خطرہ سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان دنیا کا بندہ بننے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو اس غرض سے کہ وہ اس سے اسلام کو زندہ کرے گا، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ اور کون سے علماء؟ جو عمل بھی کریں اور اپنے اس علم کے ساتھ دین کو زندہ بھی کریں، دینی روایات کو